www.irctk.com.
پاؤں بن جاتا ہوں, اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کے سارے اعضاء میں استقامت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کان بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کانوں کو حق سننے کی توفیق دیتا ہے. آنکھ بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو صرف حق دیکھنے کی توفیق دیتا ہے. اور ہاتھ بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو صرف حلال حق چیز پکڑنے کی توفیق دیتا ہے. پاؤں بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رب کی طرف جانے کی توفیق دیتا ہے, گناہوں کے راستوں سے بچائے رکھتا ہے. صوفیاء نے جو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت خود بندے کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے, یہ معنی باطل ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا پاؤں بن جائے, کسی انسان کا ہاتھ بن جائے. اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ اور پاؤں بن جائے پھر عبد اور معبود ایک ہی ہوگا, بلولیت کہلاتی ہے. ویسے کتنے بندے ہیں تو اللہ کے بلی ہیں, اللہ کی ذات سے باہر تو آئے گا. لا شریک الگ ہے, مرزا ہے, اپنے عرش پر مستوی ہے. اس لیے حدیث میں فوراً بعد کیسا جملہ استعمال ہوا جس میں دو ذاتوں کا فہم ملتا ہے, انسان ابھی لوگ روتی ہے نہ ہو بلا استعانت ابھی لوگ روئی دن نہ ہو. وہ بندہ اگر مجھ سے سوال کرے گا تو اس کو ادا کروں گا, اگر میری بڑا درد کرے گا اس کو بنا دے دوں گا. اگر یہاں حلول کا عقیدہ ہو پھر کون بنا طلب کرنے والا اور کس کی بنا طلب کی جا رہی ہے؟ یہ دو ذاتیں کیا مانا؟ جہاں دو ذاتیں ایک سائل اور ایک کرتی, ایک سوال کرنے والا ایک ادا کرنے والا. اگر اعوذ باللہ وہ معبود بھی عبد بن گیا تو کون کس سے مانگ رہا ہے اور کون کس سے سوال کر رہا ہے اور کون کس کی پناہ طلب کر رہا ہے؟ یہاں وہ معنی کیا جائے گا جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء میں استقامت دے دے گا, اور یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اعضاء کی کجی نقصان دہ ہے, السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یاد رکھو تمہاری آنکھیں, تمہارے کان, تمہارے دل, ان سب کی بابت بات پرس ہوگی, سوال ہو. جب کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کچھ سنا, آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا کیا کچھ دیکھا, اور دل کے بارے میں سوال ہوگا دل میں کیا تھا. بس تمہاریاں حسن چیزیں وہ گناہوں کی نیت, ریاکاری, یہ سب دل کے امراض. اللہ نے سوال کرنے, لیکن جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے اللہ تعالیٰ اسے اعضاء کی استقامت دیتا ہے. اس کا دل مستقیم ہوتا ہے, زبان مستقیم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم داخل جنت حتی تؤمن, کہ تم ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. میرے حدیث میں فرمایا کہ لا یستقیم ایمان و عبد یستقیم قلبہ حتى یستقیم لسانہ. کہ بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہوتا, سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو. اس کا دل نہیں بنا. یہ استقامت ایک بہت ضروری اور مطلوب عمل ہے. اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ حدیث بڑی جامع اور خاص اور ہے. اللہ نے اس میں بہت سے امور ذکر کیے, بالکل ظاہری باتیں یہ معلوم ہو رہی ہیں. بندے کو اللہ کا خوب حاصل ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی سے, فرائض کی پابندی سے, پابندی کے سارے مفاہیم کے ساتھ. یہ پابندی تمام سنتوں کی حفاظت چاہتی ہے, اور پابندی وقت کی حفاظت چاہتی ہے, اور پورا اہتمام چاہتی ہے. اور پھر فرائض کے بعد نوافل, نوافل نماز کے ساتھ بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے. جو نماز کے علاوہ نوافل ہیں, ویسے سب سے بڑے فضیلت والے نوافل قیام الليل. سعید نے فلانا کے حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اقرب ما یکون رب من العبد فی جوف الليل. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جو پھر نہیں ہے, رات کی تنہائی ہوتی, رات کی تنہائی میں اللہ قریب ہوتا ہے. وہ شخص انتہائی بدبخت ہے اس وقت سو رہا ہو کہ اللہ کو اللہ اپنے مشہور ہو, اللہ اتنا قریب ہے. وہ بڑا سب کی حدیث ہے, جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے, جنگ رب اللہ سمائے دنیا, تمہارا پروردگار آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. نزول کیسے فرماتا ہے؟ اس کی کیفیت کوئی نہ. ہمارا کام ایمان لانا ہے کہ اللہ کا نزول پر ہے. یہ فعل اختیاری کہلاتا ہے. اصل ایک صفات وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ ثابت اور قائم ہے. لیکن سننا اور دیکھنا, ہمیشہ سنتا ہے, ہمیشہ دیکھتا ہے. کچھ صفات اختیاری ہے, جب اللہ چاہے گا وہ کرے گا. جیسے آسمان دنیا پر نزول, جب اللہ چاہے گا نزول فرمائے گا. نزول فرماتا ہے ہر رات جب ایک آخری تہائی باقی بچتا ہے, نزول فرماتا ہے. نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے, کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہر صفت, صفت حق, صفت کمال, جو ہر نفس سے پاک, اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کا نزول ہمارے نزول کی طرح نہیں, جس طرح ہم چھت سے اترتے ہیں, چارپائی سے اترتے ہیں, کرسی سے اترتے ہیں, یہ ہمارا نزول ہے. لیکن خالق کائنات کا نزول اور اس کی ہر صفت, بندوں کی ہر صفت تشبیہ سے پاک. یہ انتہائی قرب کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرب ما یکون رب من العبد فی جوف الليل. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے قریب رات کی تنہائیوں میں ہوتا ہے, آخر چکتا ہے. فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے, تکون ملت روپا کی دل کا ساگر پکڑ. اگر تم میں یہ طاقت ہو اس گھڑی اللہ کا ذکر کرو تو ایسا ضرور بن جاؤ کہ اللہ کا قرب ہے, قرب کو حاصل کرنے کا بڑا قوی راستہ ہے. اللہ بار نے جو فرمایا کہ وقت الیہ الوسیلہ, کہ اس کا وسیلہ تلاش کرو, قرب تلاش کرو. کہتے یہ قرب ہر نیکی میں, ہر عمل صالح میں جو نیکی کرو گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. لیکن یہ کچھ اعمال ان میں ظاہر نصوص موجود ہیں قرب کے حوالے سے, سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے، باپ کی تنہائیوں میں قریب ہوتا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کی پہلی کو تھامنا کہ اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے. رسول اللہ نے ایک بار خواتین کو خطبہ دیا اور تو خطبہ دیا فخر میں استغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو. فإني أريد أن أكثر أهل النار، تو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا، مرد کم تھے تم زیادہ تھے، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ تھی، بچاؤ چاہتی ہوں صدقہ دیا گیا. یہ بات آپ نے خطبہ عید نے فرمایا. خواتین اس خطبے کو سنا، ان خواتین میں زینب بھی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، اپنے گھر لوٹی اور جتنا زیور تھا وہ جمع کر لی، اٹھا کر باہر نکلنے لگی نبی اسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ خطبہ سن کر جو عورتیں موجود تھیں ان کے پاس جو بھی زیورات تھے انہوں نے فوراً بلال کی جھولی میں ڈال دی. اتنی تیزی کے ساتھ کہ بعض عورتوں نے اپنے کانوں کو زخمی کر دی، زیور کو نوچ نوچ کی اتار رہی، کان زخمی ہو. لیکن زینب کا زیور گھر میں تھا، وہ آ کر سمیٹا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگی. عبداللہ نے پوچھا ان کے شوہر نے، تم کہاں جا رہے ہیں؟ کے الفاظ کیا تھے؟ کہ میں یہ زیور صدقہ دینے جا رہی ہوں. اب اقرب بھی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ قرب الہی، یہ رسول کا باعث. اللہ نے کہا صدقہ تو مجھے دے دو، میں مستحق ہوں، غریب ہوں، قربت بہت تھی. کہا کہ تمہیں کیسے دوں؟ تم میرے شوہر ہو، میں پیغمبر اسلام سے پوچھ کر تمہیں دے سکتا. تو میرے سامنے گھر چلی گئی، بتایا گیا کہ زینب ہے. آپ نے پوچھا کون تھی زینب؟ مدینے میں زینب نامی بہت سی خواتین، بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے. تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دی. انہوں نے یہ سارا سوال اللہ کے پیغمبر سے کیا جو عبداللہ نے بات کہی. فرمایا کہ ہاں یہ صدقہ اپنے شوہر کو دے دو، وہ زیادہ حقدار ہے. راجو انہوں نے اپنے شوہر کو صدقہ دے دیا. اس میں شوہر کی خدمت بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اور صدقے کا اجر بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، صدقہ دینا. یہ کچھ اعمال قرآن پاک کی تلاوت، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس شوق اور محبت سے تلاوت کی آواز سنتا ہے اتنے پیار سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. بلکہ ماں آبن ماں آدھی نہ کہ اس کا مطلب کان لگانا، پوری محبت سے اس چیز کو سننا. بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ وہ اعمال ہے جن کا ذکر بطور خاص اللہ کے تقرب کے حوالے سے کیا گیا، فرائض کی ادائیگی اور فرائض کے نوافل کا ہے، ہر فرض کے نوافل، نمازوں کے نوافل ہیں، نفلی نمازیں ہیں، اسے چاشت کی نماز ہے، افراد کی نماز ہے، افراد الدعاء ہے، قیام النیل ہے، وضو کے نفل ہے، مسجد کے نفل ہیں، نوافل کا ایک اجر اور نوافل کا تعین سے دور کر دی جائے گی. اور اگر نوافل نہ ہوں گے تو فرائض کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں بات پرس ہوگی. اسی طرح روزے ہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں, لیکن اسی جنس سے کچھ نفلی روزے بھی ہیں, جیسے ایام 20, ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے, پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ. یہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, بلکہ یصوم شعبان کلہ, بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ مکمل شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ یصل شعبان بے رمضان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے, بلا نہ روزے رکھتے رکھتے حتیٰ کہ رمضان آ جاتا. ایک روزے کا جو اختصاص ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے, یہ صحیح احادیث ثابت نہیں, احادیث ضعیف, اور زور بھی شدید ہے. اس رات کو جاگنا خاص طور پہ, دن کو روزے کا اہتمام خاص طور پہ, یہ قبرستان جانا چڑھانا کرنا, اور یہ پکوان میٹھے اور جیسے بھی, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام کے طریقے ثابت نہیں. ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دنیا میں طریقے بہت سے آئیں گے, قومیں ہیں, برادریاں ہیں, ان کی رسوم ہیں, ان کے طریقے ہیں, لیکن تم یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے, شعبان کے روزے کثرت سے رکھیں, ایام 20 کے روزے ہیں. فرمایا کہ جو ہر مہینے روزے رکھے گا 3 روزے, اللہ تعالیٰ اس کو صیام الدہر کا اجر دے گا, کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لی. پیر کا جمعرات کا روزہ, ان کا اہتمام بطور خاص باعث رحمت ہے, کیونکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال جائیں تو ساتھ روزہ بھی ہو, کیونکہ روزہ بڑی شاندار عبادت, جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے. تو روزوں کی کثرت سے یہ دوریاں بڑھتی جائیں گی, یہ دوریاں بڑھتی جائیں گی, اور اللہ کا قرب اور جنت کا قرب حاصل ہوتا رہے گا. حج فرض ہے, ساتھ ساتھ نوافل بھی ہیں, نفلی حج بھی کر سکتے ہیں, عمرے کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ, کہ بار بار حج اور عمرے کرو, کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو, کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو. جو صاحب استطاعت ہے انہیں ایک اضافی اجر کو حاصل کرنے کا موقع ہے. حج ان اعمال میں داخل ہے جو سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. اور فرمایا کہ حج عمرہ بار بار کرنے سے 2 فائدے ہیں, ایک گناہ مٹ جاتے ہیں, دوسرا فقر ختم ہو جاتا ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ پیسہ ضائع ہوگا, پیسہ خرچ ہوگا, بچے کہاں پہ بنیں گے, بیٹی کی شادی کہاں سے ہوگی. اللہ کا فریضہ جب گھر پہ دستک دے دے کہ تجھ پہ حج فرض ہو چکا ہے, تیرے پاس حج کا نسخہ موجود ہے, صادرہ موجود ہے, اور ایام حج کے دوران جن اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جائے گا ان کی کفارت کا انتظام بھی موجود ہے, تو حج فرض ہو چکا ہے. آنے کا کرایہ ہو, جانے کا کرایہ ہو, وہاں رہے کہ یہ کافی پیسہ ہو, اور جو پیچھے وہ رفا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی کفارت کا مکمل اہتمام ہو, تو حج فرض ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس سے پیسہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ فقر مٹ جائے گا اور اللہ مالا مال کر دے گا. یہ جو فرائض کے ساتھ نوافل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام. جیسے آپ کی ڈیوٹی کے اوقات ہوتے ہیں 8 گھنٹے کریں, جسے اوور ٹائم کہا جاتا ہے, تو حساب لگایا تو اس کی جو محنتانہ ہے جو اجرت ہے وہ زیادہ ہوتی. اللہ رب العزت ان بندوں کو زیادہ نوازتا ہے جو فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام بھی کرے. یہ سارے طرق ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کا قرب تلاش کرو, یہ تمہاری ضرورت ہے. دنیا فسادات کا گہوارہ ہے اور فتنوں کا گہوارہ ہے, یا فقر بھی ہے, فاقے بھی ہیں, مختلف قسم کے خوف بھی ہیں. پھر کل موت آئے گی, سب سے بڑا فتنہ ہے. پھر قبر کی تنہائیاں, قبر کی ظلمات, قبر کی وحشتیں. پھر سور پھونکا جائے گا. پھر قیامت کے دن بندے نے ہر گھاٹی کا تنہا تنہا سامنا کرنا ہے. تو اگر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہر منزل آسان ہو جائے گی. یہ قرب بڑا قابل قدر اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اسی لیے جو حدیث قدسی آپ کو سنائی, اللہ تعالیٰ اس میں تسلی دی, من عاد علی بنی فقد اعظمته بالحرب, کہ بندہ میرا دوست بن چکا, میرا قریب آ چکا اور میرے قرب کو حاصل کر چکا, جو اسے تکلیف دے گا, ایذا دے گا, اس سے میرا اعلان جنگ ہے. بلکہ تکلیف نہ بھی دے, آئے صرف عداوت رکھے, دل میں بغض رکھے, ظاہر تکلیف نہ بھی دے, صرف اس سے عداوت رکھے, بغض رکھے, دشمنی رکھے, پھر بھی میرا اعلان جنگ ہے. دیکھیں یہ تحفظ کا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے. کہ ایسے شخص کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا, جب اللہ کا اعلان جنگ ہو گیا تو پھر یہ بات روز قیامت سامنے آئے گی. یہ بندہ جب آئے گا اللہ کے سامنے, اللہ فرمائے گا تو وہ شخص ہے جسے میں نے جنگ کا چیلنج کیا تھا اور آپ مجھ سے مقابلہ کر, آ کے اسلحہ لے لے, ہتھیار لے لے, لڑ مجھ سے, آ کر مجھ سے مقابلہ کر. تو اس بندے کے پہلے کیا رہے گا؟ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں, اچھے عقیدے کے حامل ہیں, مخلص ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کا بغض سینے میں نہ رکھا جائے, ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے. وہ اللہ کے قریب ہیں, ان کو اللہ کا قرب حاصل. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کا قرب تلاش کرو. کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم غلط لیا کہ وسیلہ لے لو, وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ شخصی, فلاں کا واسطہ, فلاں کا وسیلہ, نبی کا وسیلہ, ولی کا وسیلہ, وسیلے کا یہ معنی نہیں. قرب اور چیز, قریبی اور چیز. کسی کو تلاش کرو, کسی نبی کو تلاش کرو, کسی ولی کو تلاش کرو. اس تلاش کا معنی کیا ہے؟ پھر تو انبیاء, اولیاء, شہداء, صالحین موجود ہیں. تلاش کر کے اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ کوئی معنی نہیں. حکم ہے قرب تلاش کرو, تم سمجھے کہ قریبی تلاش کرو, اس قریبی کا وسیلہ کرو. نہیں, قرب تلاش کرو, اس قرب کا وسیلہ کرو. اور قرب اعمال صالح, قرآن کی تلاوت, صدقہ, نوافل, فرائض اور وہ دیگر امور جن کا حدیث میں ذکر ہے. اس قرب کا فائدہ اتنا ہوگا کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا اور بندوں کے اعزاز میں استقامت آ جائے گی. استقامت, پھر اپنے پاؤں سے چل کے کہاں جائے گا؟ جہاں اللہ کی ہدایت ہوگی. ایسے مقام پر نہیں جائے گا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو. اپنی آنکھوں سے کیا دیکھے گا؟ جس چیز کو دیکھنے میں رحمان کی رضا ہو, ایسی چیز نہیں دیکھے گا جس کے دیکھنے سے خالق کائنات ناراض ہو جائے. کتنا فائدہ اس قرب کا. تو قرب تلاش کرو, یہ اعمال صالحہ, یہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نجات کی اساس. سب سے بڑی دلیل حدیث غار, تین افراد غار میں پھنس گئے, اب کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے. غار کے اندر مقید انہوں نے اصل وسیلے کا واسطہ دیا اور وہ وسیلہ قرب ہے، اعمال صالح ہے، حدیث طویل ہے. تین نے اپنی اپنی ایک نیکی پیش کی اور نیکی پیش کر کے جملہ کہا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فی. یا رب سب کو جانتا ہے، جس نیکی کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں اس نیکی کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نیکی میں نے اخلاص کے ساتھ کی یا ریاکاری کے ساتھ کی. یا اللہ اگر اخلاص کے ساتھ کی ہے تو ہمیں نجات دے دے، رہائی دے دے. تینوں نے دعا کی اور اللہ نے اس بھاری بھرکم چٹان کو ہلا دیا، ہٹا دیا، راستہ بنا دیا. بلکہ بعض حدیث کے لفاظ کے تقطع کے صخرہ چٹان ریلا ریلا ہو گئی. یہ ہمارے صالح کی طاقت اور اخلاص کی طاقت ہے، جس کا معنی یہ کہ محض عمل کافی نہیں بلکہ عمل کفایت کرے گا اخلاص کے ساتھ. ریاکاری ہوگی عمل برباد ہے، نہ صرف یہ کہ برباد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو سب سے پہلے جہنم کاری کا. تو بڑے خزانے ہیں علوم کی حدیث میں، تو قرب ہے ہمارے صالح کا. یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی اساس فراہم کرتا ہے، کامیابی کی اساس، فلاح کی اساس اور سعادت کی اساس. تو پھر یہ حکم بار بار پڑھیے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر لو، اور اللہ کے خوف کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے قرب کو تلاش کرو اور ایسے اعمال کا خاص طور پہ اہتمام کرو جو تم کو اللہ کے قریب کر دے. اور ایک عمل اور بھی ہے اللہ کو قریب کرنے کا، فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالیٰ ان نصوص کا صحیح فہم عطا فرما دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم کو سچا اور صحیح قرب عطا فرما دے جو ہر مقام پر ہماری فلاح اور سعادت کا باعث بن جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ آج اعلان پیش خدمت ہے، مدرسہ ابی ہریرہ الاسلامی ہے، یہ گور حاجی ابراہیم سمو تھرپارکر میں ہے، ایک معروف ادارہ ہے جماعت کا، اور یہاں تقریباً ہر سال ہمیں حاضری کا موقع ملتا ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ دینی کانفرنس بھی ہوتی ہے اور طلبا کا امتحان بھی دلواتے ہیں ہمارے ذریعے. ایک قابل اطمینان اور تسلی بخش کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مدارس کا جتنا بھی کام ہے یہ اہل خیر کے تعاون سے چلتا ہے اللہ کی توفیق کے بعد. ساتھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ تعاون کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور تعلیم کی سرپرستی اللہ کی وحی کی حفاظت کے لیے خرچ کرنا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے. اللہ سب کو توبہ فرمائے اور قبول فرما دے. بہت سے دوستوں نے درخواست کی ہے بیماروں کی دعائے صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو، مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے. کچھ دوست پریشان ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اور خاص دعا کریں ہماری ایک بہن جو امریکہ کی قید میں ہے اور حکام کی بے غیرتی کو چیخ چیخ کے پکار رہی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ رب العزت اس مشکل کو ٹال دے، حل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ حکام کو توفیق دے کہ وہ اس قسم کی جو بے غیرتی کے امور ہیں ان سے بچیں، اور جو توحید، عقیدے اور اسلام کی غیرت ہے اور امت مسلمہ کے تعلق سے جو غیرت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. حقیقت یہ ہے کہ بڑی کوفت ہوتی ہے حکام کے خلاف برس عام تنقید، شرعی انتہائی رہنمائی کی باتیں کہنا ضروری ہیں. توفیق دے ان کو، صداقت اور استقامت دے. اور ایسے فیصلوں کی توفیق دے جس میں خیر و برکت ہے. اللہم عدل ہو اور بدل ہو. ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ اصلاح کے قابل ان کی اصلاح فرما دے, ورنہ ان کو تبدیل کر دے. اصلاح کے قابل نہیں تو تبدیل کر دے, کوئی ایسی قیادت لا جو تیرے دین کی آبیاری کرے اور تیرے دین کی اقامت کا کام کرے. سر شرم سے جھک جاتے ہیں. میں شارجہ میں تھا تو گیلانی صاحب کا انٹرویو میں نے پڑھا. انٹرویو لیا جا رہا ہے, ایک خاتون سوال کر رہی. سوال کیا کر رہی ہے؟ یعنی امت مسلمہ کے حاکم سے کہ آپ کو گلوکار کون سا پسند ہے اور آپ کو موسیقار کون سا پسند ہے, آپ کو اداکار کون سا پسند ہے. اور وہ جواب دے رہے, نہ سائل کو حیا ہے نہ مسئول کو حیا کہ میں کس منصب پر ہوں, کس عہدے پر ہوں. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ 16 کروڑ عوام کا بوجھ آپ کے کندھوں پر, آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے؟ امت کی خیر خواہی کی رات کو اٹھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اپنی استقامت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, لیکن نہیں, کوئی فہم نہیں. گلوکار کون سا پسند ہے, اداکار کون سا پسند ہے, کسی کو حیا نہیں. وہ سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں, ہنس ہنس کے خوش ہو کر باتیں ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہم عدل ہو اور بدل ہو. اصلاح کے قابل ہے اگر تو ان کی اصلاح فرما دے, اصلاح کے قابل نہیں ہے تو ان کو تبدیل کر کے کسی نیک اور صالح قیادت کو دا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الکلام کلام اللہ واحسن الهدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وأضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إسلام المسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذ من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم, فجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.